بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم خلیج فارس تعاون کونسل کے اس بیان کا جائزہ لیں گے جس میں اس نے متحدہ عرب امارات کے دعوے کی ایک بار پھر تکرار کی ہے اور اس کو ایرانی وزارت خارجہ نے مسترد کر دیا ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا. پھر افغانستان میں تازہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوگی اور پھر فرانس میں انسانی حقوق کا مسئلہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کس طرح ہو رہی ہے, جبکہ فرانس اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن بتاتا ہے. اور غزہ جو اس وقت صہیونی حکومت کے حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, غزہ ایسی حالت میں چاروں طرف سے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے کہ عالمی برادری خاموش ہے, اسلامی دنیا پر سکوت چھایا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر عرب ممالک, ان کی خاموشی انتہائی معنی خیز ہے. اور خود ایک فلسطینی عہدیدار نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ عربوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یورپی یونین کے موقف سے بھی کمزور ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں, اس کے بعد باضابطہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
خلیج فارس تاؤن کونسل کے بیان پر ایران کا رد عمل. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی اقتدار میں واپسی. افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ. فرانس میں انسانی حقوق کے بارے میں ایرانی وزارت خارجہ کی رپورٹ. غزہ پر صہیونی حملے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری.
جی ناظرین, خلیج فارس تعاون کونسل نے ایک بار پھر تین ایرانی جزیروں پر متحدہ عرب امارات کے مالکیت کے بے بنیاد دعوے کو دہرایا ہے جس کو ایرانی وزارت خارجہ نے مسترد کر دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تین ایرانی جزیروں کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے بے بنیاد دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ تینوں جزیرے ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سنیچر کو خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس کے اختتامی بیان میں تینوں ایرانی جزیروں کے بارے میں ایک بار پھر کونسل کے بے بنیاد دعوے کی تکرار کی گئی ہے اور اس سلسلے میں ایران کے ساتھ رابطے کی ناکامی پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسن قشقاوی نے اس بیان کے جواب میں علاقے کے ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے خلیج فارس میں علاقائی تعاون میں استحکام اور توسیع کی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا. قابل ذکر ہے کہ تقریباً 20 سال سے متحدہ عرب امارات کے حکام علاقے سے باہر کی طاقتوں کے اکسانے پر خلیج فارس میں تین ایرانی جزیروں ابو موسیٰ، تمبے کوچک اور تمبے بزرگ کی مالکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ بہت معتبر اسناد و دستاویزات موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ تینوں جزیرے ہمیشہ ایران کے رہے ہیں. ان میں سے برطانیہ کے نیشنل آرکائیوز سینٹر اور انڈین آرکائیوز کا نام لیا جا سکتا ہے جہاں ایسی دستاویزات اور اسناد موجود ہیں جو ایران کے خلاف متحدہ عرب امارات کے دعوے کو غلط ثابت کرتی ہیں. غزہ کے المناک سانحے کے موقع پر اس دعوے کی تکرار قابل غور ہے. جیسا کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسن قشقاوی نے کہا ہے, ایسے وقت میں کہ جب غزہ کے نہتھے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے پیش نظر عالم اسلام کو زیادہ سے زیادہ اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے, خلیج فارس تعاون کونسل کی جانب سے بے بنیاد دعوے کی تکرار مشکوک ہے. متحدہ عرب امارات خلیج فارس میں ایران کا ایک اہم تجارتی حلیف ہے. ایران اور متحدہ عرب امارات کی تجارت کی سطح سالانہ 10 ارب ڈالر ہے, جو خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن تمام ملکوں کے ساتھ ایرانی تجارت کے کل میزان کا ایک تہائی ہے. اس سے دونوں ملکوں کے اقتصادی روابط کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بھی گزشتہ نومبر میں تہران میں اپنے مذاکرات میں کہا ہے کہ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دونوں کا باہمی تعاون زیادہ گہرا اور مستحکم ہو سکتا ہے، مگر اس کے برعکس خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں اور ایران کے روابط کی نوعیت کچھ اس قسم کی رہی ہے کہ بیرونی طاقتوں نے مختلف مواقع پر دونوں فریقوں کے دو طرفہ تعلقات کو متاثر کیا ہے. ایران اور متحدہ عرب امارات کے روابط ایرانی جزیروں کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے بے بنیاد دعوے کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. بہرحال علاقے کے بارے میں ایران کی پالیسیاں ہمیشہ اعتماد سازی پر استوار رہی ہیں. اسی بنا پر ایران نے 1971 کے سمجھوتے کی اساس پر جزیرہ ابو موسیٰ کے بارے میں متحدہ عرب امارات کی غلط فہمی دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ایران نے اسی کے ساتھ بیرونی طاقتوں کی سازشوں کے پیش نظر ہمیشہ خبردار کیا ہے کہ علاقے سے باہر کی طاقتیں علاقائی ملکوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. بنابراہ علاقائی ملکوں کو بیرونی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہوشیاری، ہم فکری اور باہمی تعاون سے کام لینا چاہیے.
ناظرین، بنگلہ دیش میں فوجیوں کے زیر سرپرستی 2 سال تک عبوری حکومت برسر اقتدار رہنے کے بعد سر انجام 29 دسمبر کو عام انتخابات ہوئے، جن میں سابق حکمراں جماعت عوامی لیگ نے 3/4 سے زیادہ اکثریت حاصل کر لی. ہمارے تجزیہ نگار نے اس صورتحال کا کچھ اس طرح جائزہ لیا ہے.
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے 29 دسمبر کے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے ملکی اور قومی مفاد میں تعاون کی اپیل کی. بی ٹی وی چینل کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے عوامی لیگ کی کامیابی کو عوام اور ڈیموکریسی کی کامیابی بتایا اور عوام کی قوت خرید بڑھانے کے لیے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا. ہمارے نمائندے کے مطابق بنگلہ دیش کے منتخب وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ڈپٹی اسپیکر حزب اختلاف سے منتخب کرنے اور پارلیمانی کمیٹیوں میں مخالف پارٹیوں کے اراکین کی تقرری کے اپنے انتخابی نعروں پر عمل درآمد پر زور دیا، جس سے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہوگی. ارنا کے مطابق اگرچہ سابق وزیر اعظم اور بی این پی کی سربراہ بیگم خالدہ ضیاء نے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے، مگر بین الاقوامی مشاہدین نے نتائج کو صحیح قرار دیتے ہوئے انہیں بنگلہ دیشی عوام کے ارادوں کا عکاس بتایا ہے. فرانس پریس کے مطابق بنگلہ دیش کے انتخابات کی نگرانی کرنے والے یورپی یونین کے مشاہدین کے گروپ کے سربراہ نے کہا ہے کہ چند ٹیکنیکل معاملات کو چھوڑ کر بنگلہ دیش کے انتخابات شفاف منعقد ہوئے ہیں اور نتائج معتبر ہیں. اس بات کے پیش نظر کہ انتخابات کے نتائج پر حزب اختلاف کی جماعتوں کے اعتراضات ہمیشہ ملک میں بے ثباتی کا باعث بنے ہیں. 29 دسمبر کے انتخابات کے نتائج کی تائید سے ان مسائل کی روک تھام ہو سکتی ہے، جن کے نتیجے میں سیاسی کشیدگی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹ کے اجلاسوں کے بائیک آؤٹ کا سلسلہ وجود میں آتا رہا ہے. بنگلہ دیش کے منتخب وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو تعاون کی دعوت دینے کے ساتھ ہی جنوب ایشیا میں دہشت گردی کے سدے باب کے لیے علاقائی سریع الحرکت فورس تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ہمارے نمائندے کے مطابق انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور علاقے کے تمام ملکوں کو دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے مقابلے کے لیے مشترکہ کوشش کرنی چاہیے. یہ تجویز عوامی لیگ کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی طرح بنگلہ دیش بھی گزشتہ 1 سال سے دہشت گردی اور تشدد کی آماجگاہ بنا رہا ہے. بنابراین شیخ حسینہ واجد کا خیال ہے کہ دہشت گردی جنوب ایشیا کے پورے علاقے کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہماگیر تعاون کی ضرورت ہے. ان کی جانب سے اس تجویز کا پیش کیا جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ علاقائی سلامتی کو لاحق مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے علاقائی ملکوں کی باہمی تعاون کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں.
ناظرین، اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کا تبصرہ.
اقوام متحدہ نے افغانستان سے متعلق اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ سال مزید پیچیدگیاں ہوں گی اور امریکہ اور ان کے اتحادی فوج جس قسم کے مقاصد افغانستان سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ غالباً بہت مشکل ہوں گے. یہ رپورٹ کوئی نئی نہیں ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی تحریریں اور رپورٹ جو ہے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم میں شائع ہوتی رہتی ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو فوجیں وہاں موجود ہیں, غیر ملکی فوجیں موجود ہیں بشمول امریکہ کے, جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں جائیں گے یہ خطہ جو ہے اس کے اندر بڑا تلاطم رہے گا, اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, اور اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے وطن کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنی تحریک میں کسی قسم کی کمی نہیں لائیں گے. ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ ہم مزید 30,000 فوج جو ہے وہ افغانستان میں بھیجیں گے تاکہ یہ ہے کہ جو طالبان کی تحریک ہے اس کو ختم کیا جا سکے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کبھی بھی طاقت کے استعمال سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے اور نہ ہوگا. ماضی میں بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور خود سوویت یونین کی مثال موجود ہے جس نے طاقت اور تشدد کے ذریعے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, کمیونزم کو پھیلانے کی کوشش کی تھی, لیکن دونوں صورتوں میں وہ ناکام اور ہو کر واپس چلے گئے. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں امریکہ اور ان کے اتحادی جو ہیں افغانستان میں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے افغانستان میں رہنا جو ہے وہ بڑا پیچیدگی کا باعث بنے گا, بڑے مسائل پیدا کرے گا, خطے کو ڈی اسٹیبلائز کر دے گا. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے جیسے کہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں 70% علاقے پہ جو قبضہ ہے وہ طالبان کا ہے, اور اگر یہ سچ بھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر 30% پہ یہ لوگ اگر حکومت کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی حکومت نہیں ہوئی. پھر افغانستان کے اندر پیچیدہ سماجی مسائل ابھرے ہیں, غربت بھیانک صورت میں موجود ہے, لوگوں کو کھانے کی روٹیاں نہیں ہیں اور کوئی تحفظ نہیں ہے کسی قسم کا, عورتوں کے کوئی حقوق وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال امریکہ جو ہے نہ سنبھال سکتا ہے نہ اس کے اتحادی فوج اس کو سنبھال سکتے ہیں. اور ان چیزوں کی صورت میں اگر امریکہ یہ بھی چاہے کہ کوئی سماجی انقلاب وہاں پہ لے آئے پیسے کے دے کے ڈالر دے کے, وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان علاقوں میں وہ جا ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑی جو پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو غیر ملکی فوجیں یہ واپس چلی جائیں, اور جو معاملات ہیں ملک اور نظم و نسق پہ وہ جرگے کی صورت میں یا عام انتخابات کی صورت میں کرائیں, اور جو بھی حکومت معرض وجود میں ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ افغانستان کے نظم و نسق کو سنبھالے, لوگوں کے حالت اظہار کو بہتر بنائیں, اقتصادیات کی طرف توجہ دے کیونکہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہے, عورتوں اور بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. یہ ایک بھیانک صورتحال ہے اور یہ صورتحال صرف غیر ملکی افواج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. کرزئی جو ہیں وہ خود بھی امریکن ایجنٹ ہیں اور ان کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ موجود ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ منشیات کی تجارت میں شامل ہیں اور اربوں روپے کما رہے ہیں, جبکہ افغانستان کے پختون اور افغانستان کے عوام جو ہیں وہ مر رہے ہیں بری طریقے سے. تو یہ میرا اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے کہ جتنی بھی غیر ملکی فوجیں ہیں وہ افغانستان سے باہر چلی جائیں, واپس چلی جائیں, اور افغان کے عوام کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ کس کی طرز حکومت چاہتے ہیں. اگر وہ ایک اپنے طرز کا اسلام لانا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہے, اور اگر وہ نہیں بھی لانا چاہتے, اگر وہ ایک ڈیموکریٹک رولز کی بات کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہے. حکومت کرنا افغان عوام کا حق ہے, یہی میرا تجزیہ ہے.
ناظرین, فرانس میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایرانی وزارت خارجہ کے تحقیقاتی مرکز کی تازہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ ملک جو دوسرے ملکوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگانے میں سب سے آگے رہتا ہے, انسانی حقوق خاص طور پر اقلیتوں کے انسانی حقوق کی پامالی میں سب سے آگے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے انسانی حقوق کے تحقیقاتی مرکز نے فرانس میں اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی انسانی خصوصی رپورٹ اور بین الاقوامی معاہدوں کی اساس پر تیار کی گئی ہے, قابل توجہ نکات موجود ہیں. فرانس میں مقیم اقلیتوں کے تشخص کا بحران ان موضوعات میں سے ہے جن کا اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے. فرانس میں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی اور اسلام کی مخالفت کے بارے میں قابل توجہ نکات بیان کیے گئے ہیں. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی اقلیتوں کے حقوق کے رپورٹر کے مطابق فرانس میں 50 سے 60 لاکھ مسلمان آباد ہیں, مگر حکومت فرانس نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مد نظر رکھے بغیر 2004 کے قانون کے حوالے سے اسکولوں, کالجوں اور سرکاری اداروں میں اسلامی حجاب پر پابندی عائد کر دی ہے, جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں باحجاب طالبات تعلیم کے حصول سے محروم ہو گئیں اور دیگر منفی نتائج بھی برآمد ہوئے, جن میں مسلمانوں کی توہین, اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اس رپورٹ میں فرانس کی دیگر اقلیتوں کے حالات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اس سلسلے میں سیاسی مشارکت میں عدم مساوات, مناسب قیام گاہ اور گھر کے سلسلے میں امتیاز, تعلیم میں امتیاز اور روزگار کی فراہمی میں عدم مساوات کا ذکر کیا جا سکتا ہے. فرانس میں اقلیتوں کی آبادی تقریباً 12% ہے. انہیں سیاسی امور میں مشارکت کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا ہے. مثال کے طور پر 2007 میں فرانسیسی پارلیمنٹ کے 555 نشستوں میں سے صرف 2 اقلیتوں کے پاس تھیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ فرانس میں انسانی حقوق کا تعین بھی خاص اغراض و مقاصد کے تحت کیا گیا ہے, جبکہ یونین کے حکام آزاد اور خود مختار ملکوں کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے سے ایک بہانے اور حربے کے طور پر کام لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک نے جو خود انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں, دوسروں کے سلسلے میں سیاسی معیاروں کو انسانی حقوق کی بنیاد قرار دیا ہے, لیکن جب خود انہیں انسانی حقوق کی پابندی کرنی ہو تو اس کی الگ تعریف اور تعبیر کرتے ہیں جو حقائق سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اسی حقیقت کے پیش نظر فرانس میں ایران کے سفیر سید مہدی امیر ابو طالبی نے بدھ کے روز فرانسیسی وزارت خارجہ کے سیکیورٹی اور سیاسی امور کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات میں کہا کہ فرانس بغض و کینے اور خاص اغراض و مقاصد کے تحت بیانات صادر کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ غزہ کے نہتھے عوام کے المناک صورتحال پر تھوڑی سی توجہ دے.
اور اب غزہ چلتے ہیں جہاں بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے. غاصب صہیونی حکومت حملے جاری رکھنے پر مصر ہے. امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حملے روکنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. اس درمیان عرب ملکوں نے وہی روش اختیار کر رکھی ہے جو انہوں نے لبنان پر صہیونی حکومت کی 33 روزہ جارحیت کے دوران اپنائی تھی. آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب مجتبیٰ امانی صاحب. امانی صاحب, قرائن بتاتے ہیں کہ صہیونی حکومت غزہ کی پوری آبادی کو ختم کر دینا چاہتی ہے. اس صورتحال میں کیا اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے, اقوام متحدہ کے وجود کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ مظلوم اقوام کا دفاع کرے اور قتل عام کو روکے. سلامتی کونسل بھی اس کا ایک ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کا,
بخصوص با نگاہی کہ امریکہ,
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ برسوں کے دوران اور خاص طور سے سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد امریکہ کی جو روش رہی ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کو اپنا ایک ہتھکنڈا بنا لیا اور اقوام متحدہ کو اس کی ذمہ داریوں پر عمل کا موقع نہیں دے رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ صورتحال اقوام کے لیے بہت ہی زیادہ مایوس کن ہے.
جی امانی صاحب, امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ پر حملے روکنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کا کہنا ہے کہ ایسی کسی قرارداد کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
قطعاً حمایت آمریکا از اسرائیل دلیل اصلی این موضوع ہے.
اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور امریکہ نے پورا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب سے صہیونی حکومت کی تشکیل عمل میں آئی ہے امریکہ نے اس حکومت کی اس کے تمام جرائم کی حمایت کی ہے, اور یہ جو حملہ غزہ پر ہوا ہے یہ بھی یقیناً امریکہ کی طرف سے گرین سگنل کے بعد ہی ہوا ہے, اور اس سلسلے میں امریکہ سے سوائے اس بات کے کوئی اور امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اسرائیل پر لگام کسنے کے لیے, اسے روکنے کے لیے کیے جانے والے ہر اقدام کی مخالفت کرے, تاکہ اس طرح سے اسرائیل اپنے ناجائز مقاصد تک پہنچ جائے.
جی امانی صاحب, صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی انسانی بحران یا انسانی المیہ رونما نہیں ہو رہا ہے, اس لیے جنگ یا حملے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہتے عوام, عورتوں اور بچوں کا قتل عام, زخمیوں کے لیے دواؤں اور طبی سہولتوں کا فقدان, لوگوں کے لیے کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی کا ناپید ہو جانا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا دودھ سے محروم ہونا, کیا یہ انسانی بحران اور انسانی المیہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی انسانی المیہ وہ چاہتی؟
البته شما میدونید که قسمت غزه, منطقه غزه,
آپ کو علم ہے کہ غزہ کا جو علاقہ ہے کئی مہینوں سے مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہے, چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے راکٹ کے حملے ہوں, چاہے تمام جو راستے بند کر دیے گئے ہیں اس کا مسئلہ ہو, یا پھر اسرائیل کی طرف سے غزہ ایندھن اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل پر پابندی ہو, یہ سب کچھ اس حملے سے پہلے ہی موجود تھا, اور ان حالات کے تحت اقوام متحدہ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو ان اقدامات سے روکتا, اور جو یہ صہیونی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ابھی بحران نہیں ہے, تو یقیناً ان کے خیال میں شاید یہ ہے کہ جو غزہ میں رہ رہے ہیں 15 لاکھ لوگ, ان سب کو مر جانا چاہیے. اس بنا پر اگر صہیونی وزیر خارجہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بحران نہیں ہے, تو یقیناً ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی نظر سے کوئی بحران نہیں ہے, ان کی اور ان کے حامیوں کی نظر میں غزہ کے مسلمانوں کو ختم ہو جانا ہے.
اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پر تو غاصب صہیونیوں کے حامیوں کا تسلط ہے, اسلامی ممالک اور عرب حکومتیں اپنی ذمہ داری پر کب عمل کریں گی؟
ببینید رژیم صهیونیستی در تجربه های سابق خودش می اومد,
صهیونی حکومت نے اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں اس نے امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے, امریکہ کا جو اثر ہے عرب ممالک پہ, ان کو استعمال کیا ہے تاکہ وہ عرب ممالک کو اس بات کا حکم دے کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں اور ایک کنارے رہیں, جیسا کہ 33 روزہ جنگ تھی لبنان کی, اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ صہیونی حکومت نے امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے عرب ممالک کو خاموش رکھا, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے, یہی صورتحال ہے کہ عرب ممالک جو امریکہ کی بات مانتے ہیں اور ان پر امریکہ کا اثر ہے, اور اسرائیل نے امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے انہیں خاموش رکھا, جو یقیناً عالم اسلام اور عالم عرب کے لیے بہت ہی شرمناک اور افسوسناک صورتحال ہے.
غزہ کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو وسائل کی شدید قلت, صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا جاری رہنا, امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی مکمل حمایت, عالمی برادری کی خاموشی, عربوں کا کمزور بلکہ خیانت پر مبنی موقف, اس کے باوجود مزاحمت جاری رکھنے پر حماس اور دیگر فلسطینی مجاہد تنظیموں کا اصرار, حوصلے کی یہ بلندی حیرت انگیز ہے, اس کا راز کیا ہے؟
ببینید قطعاً حمایت های مسلمان ها در کلیه کشورهای جهان
باعث روحیه دادن
دیکھیں میرے خیال میں جو پوری دنیا کے مسلمان آج حمایت کر رہے ہیں فلسطینیوں کو تو یہ ان کی حمایت یقینی طور سے حماس کے حوصلے بلند ہونے کا باعث ہے اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا بہت ہی اثر پڑتا ہے اور فلسطینیوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور یوں بھی وہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے اور جو جرائم ہوتے ہیں ان کے انہیں روکنے کی ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اپنا دینی فرض سمجھتا ہے تو یہ جذبہ بھی اس بات کا باعث بنا کہ فلسطینیوں کے حوصلے بلند رہیں. اسلام کا پیام ظلم کی مخالفت ہے اور یہی جذبہ اس بات کا باعث بنا کہ فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہوں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ اسلام اور ایمان کا جذبہ ہی ہے کہ جو فلسطینی غزہ کی بدترین صورتحال میں بھی اس طرح سے مزاحمت کر رہے ہیں, استقامت کر رہے ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کا دباؤ, ظلم اور اسلحہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر پا رہا ہے. اور ان یہ جو حملہ ہو رہا ہے غزہ پر اور جو حملہ کر رہے ہیں وہ کفار عربی ہیں, یعنی ایسے کافر ہیں جو بغیر کسی وجہ کے مسلمان بچوں اور خواتین کو, بے گناہ بچوں اور خواتین کو قتل کر رہے ہیں. یہ سارے جو مناظر ہیں جسے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ سارے جرائم.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ امانی صاحب. ناظرین, آپ نے مجتبیٰ امانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اس میں دو رائے نہیں کہ فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہیں, لیکن دنیا کے مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ کم سے کم سڑکوں پر نکل کر فریاد بلند کر کے, آواز لگا کے, مظاہرے کر کے ان کی حمایت کا اعلان کرے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.